الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگ اور پیارے بھائیو، اب تعالیٰ شانہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے اور ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں، اور ذمہ داری پوری کرنے پر انعام اور اکرام کے وعدے کیے ہیں. یہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں بھی دے اور ذمہ داری پورا کرنے پر اکرام انعام. وہ غلطی ہو جائے تو معافی بھی ملے، کام کرنے والوں کو معافیاں جلدی ملتی ہے، بلکہ پہلے ہی معافی دے دیتے ہیں. ایک تو کام کرتا رہتا ہے، اس کی غلطی ہو گئی، کیا بات ہے، پہلا انعام یہی ہوتا ہے، معافی دیں گے غلطی کی، اور پھر جو صحیح ہوا ہے اس کا انعام اکرام دیں گے. اس لیے اللہ تعالی سے پر امید ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سے امیدوار رہو، ابشرو وامرو وامرو ما یسرکم، تاکہ اللہ کی بشارتیں سنا کرو. اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے، تمہارے لیے یہ بھی ہے، دنیا میں بھی یہ ہے، آخرت میں بھی یہی ہے. وہ بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، انعام اکرام دیتے ہیں. جو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بشارتیں سنا کرو تاکہ شوق پیدا ہو اللہ کی اطاعت کا، شوق سے اللہ کی اطاعت کی جائے. شوق یہ نہیں کہ بوجھ، اللہ کے کام کو بوجھ کے بوجھ نہیں ہے، یہ تو عزت ہے، شرف ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا، اس کا احسان ہے. لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا، اور رسول نے اپنا کام کیا اور رسول اپنا کام ان کو دے کر کے گئے. یہ تو بڑا احسان ہو گیا، سے بڑا احسان ہو گیا، رسول بھی دیا، کام بھی دیا، پھر رسول نے کام کے بارے میں ہم کو ذمہ دار بنایا اپنے دین کا، تو بڑا احسان ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کریں اور اللہ سے پر امید رکھیں، مدد کرے گا اللہ کامیاب کرے گا اللہ اچھا انجام لائے گا جی ہاں کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین اور آسمان کا سارا نظام دنیا اور آخرت کا سارا نظام حیات اور موت کا سارا نظام نفع نقصان کا سارا نظام یہ کس کے ہاتھ میں ہے یہ صرف اللہ اور کسی کے قبضے میں نہیں لہو ملکوت السماوات والارض اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ تو کیونکہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ سے پر امید رہو پر امید رہو ابشرو تو امنو ما یسرکم بشارتیں اللہ کی سنا کرو فضائل یاد کیا کرو بشارتیں کیا وہ فضائل فضائل ہیں کہ تمہارے کرنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں یہ دینے والے ہیں یہ ہونے والا ہے یہ ہوگا گھبراتے کیوں یہ بشارتیں سنا بار بار تاکہ اللہ کے انعامات کا یقین بنے اللہ کی مدد کا دھیان پیدا ہو کہ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے اصل کام بنانے والا تو اللہ ہے حالات کا بھی وہی مالک ہے نتائج کا بھی وہی مالک ہے نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہے اور کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سے امیدوار رہو امیدو مایوسو اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے ایسے حالات اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے مراد پوری ہو جائے گی اس لیے یہ پر امید رہو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی پیدا کیا یہاں مختلف حالات آتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ایک حال باقی نہیں رہتا ایک حالت باقی نہیں رہتی قدرت ہے اللہ کی بچپنا بھی ہوا جوانی بھی ہوئی بڑھاپا بھی ہوا بیماری بھی ہوئی تندرستی بھی ہوئی غریبی ہوئی مالداری ہوئی یہ حالات ہے جو انسانوں کی زندگی پر گزرتے ہیں ایک حال باقی نہیں رہتا یہ اللہ کی قدرت ہے قدرت دکھاتے ہیں اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے غیر سے نہیں ایک ہی اللہ ہے کہ وہی کرنے والا ہے پچھلے اس کی قدرت کے بہت سے نشان اور اس کی قدرت کے بہت سے آثار ہماری اپنی زندگیوں میں ہے غور کرے کہ تمہارا بچپنا یہ کس نے بنایا تو تمہاری جوانی کس نے بنائی کہ تمہارا بڑھاپا کس نے بنایا اپنی مرضی سے کوئی بچپنا نہیں اور اپنی مرضی سے جوانی نہیں اپنی مرضی سے بڑھاپا نہیں یہ قدرت تمہارے اوپر جاری ہے وفی انفسکم افلا تبصرون ہماری قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں ہیں دیکھتے نہیں ہو ان کا یہ قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں نظر آئے گی دیکھتے نہیں ہو قدرت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا کر اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا کہ اللہ اپنی قدرت سے کیسے کام بنا رہا ہے قدرت سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں زمین کو آسمان کو پہاڑوں کو سمندروں کو دریاؤں کو سب کو پیدا کیا اور صرف قدرت سے پیدا کیا اس کا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں اسے اکیلا وہ تنہا تنہا ہے اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں ایسے ہی انسانوں کا حال بنانے میں بھی اللہ تنہا ہے کہ وہی حال بناوے گا اور وہی کامیاب کرے گا. ہاں کامیابی کے کچھ قاعدے شرطیں ہیں, ہاں کئی شرط پر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک راستہ کامیابی کا دیا ہے, وہ دین کا راستہ ہے. دین کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کامیابی کے نہیں ہوں گے بلکہ دھوکے کے ہوں گے. کہ اگر اس میں کامیابی سمجھا ہے تو دھوکے میں, کامیابی نظر آئے گی اور ہے نہیں. نظر آئے گی کامیابی حاکم کو حکومت میں, تاجر کو تجارت میں, مالدار کو مالداری میں, اسباب والے کو اسباب میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے, مگر ہے نہیں, نظر آ رہی ہے, اس لیے کہتے ہیں دھوکہ ہے. کہ اصل کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ چاند پانی میں نظر آتا ہے تالاب میں, تو چاند تالاب میں نہیں ہے, چاند تو اوپر ہے تالاب میں نظر آتا ہے. ایسے دنیا کے نقشوں میں انسانوں کو کامیابیاں نظر آتی ہیں کہ وہ ہے نہیں, نظر آتی ہے. وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوگا تب کامیابی ہوگی. چاند اوپر ہے, پانی میں نہیں ہے, پانی میں نظر آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں, اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے, اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا ہے. اور جن باتوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. تو ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی زندگی ہے, ذمہ داریوں کی زندگی ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ, کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور کسی کے لیے نہیں پیدا کی. کسی جن کے لیے, کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنائی, یہ انسانوں کے لیے بنائی. ان دنیا کھولے کا لکھو, دنیا تمہارے لیے بنا دی اور صرف بنائی نہیں ہے بلکہ بنائی بھی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے. یہ بھی ہے, خالی بنائی نہیں ہے, بنی ہوئی چیزیں تو بہت ہیں, یہ تو تمہارے کام میں لگائی ہے. یہ دوسرا انعام ہے کہ پیدا بھی کیا ان چیزوں کو تمہارے واسطے دنیا کی اور ان دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا, خدمت میں لگایا. وسخر لکم ما فی الارض جميعا, ایک آیت میں یہ کہا کہ وسخر لکم ما فی الارض جميعا, زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا. اور دوسری آیت میں وسخر لکم ما فی السماوات والارض, زمین آسمان میں جو وہ تمہارے کام میں لگایا, تمہارے کام میں لگا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی. یہ بشارت ہے کہ دنیا کو تمہارے واسطے پیدا کیا, تمہارے کام میں لگایا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا اور کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کر سکتی, لوہے سے کام لو, لکڑی سے کام لو, پانی سے کام لو, ہوا سے کام لو, آگ سے کام لو, جانوروں سے کام لو, زمین سے کام لو, کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی کہ میں نہیں. سب سے انسان کام لیتا ہے, اپنا فائدہ اٹھاتا ہے, کہ اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کر دیا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے. بڑے بڑے جانوروں سے کام لیتے ہیں, ہاتھی سے کام لیتے ہیں, اونٹ سے کام لیتے ہیں, کتنا طاقتور جانور ہے ہاتھی اور اونٹ, ان سے کام لیتے ہیں لوگ. کیوں کہ اللہ نے ان کو پابند کیا, تسخیر ان کو پابند کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا کام کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. ہاں, اس لیے کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی کہ نہیں ہم نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے, ہڑتال کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ہڑتال نہیں کرے گا. آمن تسکین کہتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا, یہ انعام ہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم, اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا, دنیا کے سمندر وہ آپ کے لیے, سمندر کو کام میں لگایا ہے, سمندروں کے راستے تجارتیں ہوتی ہیں, کمائیاں ہوتی ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے, مچھلی موتی نکالتے ہیں سمندروں میں سے. جی ہاں, سمندر کچھ نہیں کہتا, اس کے پشت پر جہاز چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے, پانی کو چیرتے ہوئے جہاز نکل جاتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ, کہ تم کشتیوں کو دیکھو گے کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. زمین پر تو گاڑیاں رینگتی ہوئی جاتی ہے, یہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. یہ کیا ہے کہ قدرت سمندر کو تمہارے کام میں لگا, بہت بڑے مخلوق ہے. یہ تسخیر کہلاتی ہے, یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کر, کہ جتنے بغیر مانگے کی ہے نعمتیں اگر کام کر کے مانگو گے تو اس سے بھی زیادہ دے گا. بغیر مانگے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کریم. کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے, شکی وہ ہے جو مانگنے سے دیتا ہے. بہت شکی آدمی ہے, کوئی بھی جاوے واپس نہیں کرتا, شکی ہے. یہ شکی مانگنے سے دیتا ہے, شکی ضرورت سمجھ کر دیتا ہے, اس کو ضرورت کہا دے دو, اس کو ضرورت کہہ دے دو. کہ شکی ضرورت دیکھتا ہے, شکی مانگنے سے دیتا ہے, اور کریم کہ کریم اپنے کرم سے دیتا ہے. جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو دے گا, جس کو نہیں ضرورت ہے اس کو بھی دے گا, ماننے والے کو بھی دے گا, نہ ماننے والے کو بھی دے گا, اور اپنی شان سے دے گا, اپنی شان سے دے گا. سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر نہیں, اپنی شان سے. کیوں کہ اللہ کریم ہے, تو کریم اپنے کرم سے دے گا. اس لیے یہ سارے انعامات اکرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیے دنیا کی زندگی میں. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم, دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی. یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ دنیا تمہارے لیے. دوسرا جملہ, وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. نبی ہیں, پیغمبر ہیں, پیغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے. وہ پیغام یہ لائے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, کہ تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا. اس لیے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کی روش چالو ہو گئی ہے. جب سے آدمی پیدا ہوا اس کی روش چالو ہے اس کی طرف کہ آخرت کی طرف موت کی طرف روز روز. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تو جا رہا ہے موت کی طرف روز 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 روز. تو اس کی روش اور اس کی رفتار جو ہے وہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف. یہ روزانہ کی بات کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تمہیں لے جا رہا ہے. کہ اصل آخرت ہے. اللہ نے آخرت پیدا کی ہے, دنیا کو بھی پیدا کیا ہے, آخرت کو بھی پیدا کیا ہے. دونوں کا مقصد الگ الگ ہے, دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. یہ دنیا عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور آخرت نتیجہ دکھانے کے لیے بنائی ہے. دنیا کام کرنے کے لیے بنائی ہے کہ یہاں کام ہوگا, اچھا برا, تھوڑا زیادہ, غلط صحیح, یہاں کام ہوں گے. اور آخرت کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا. اور وہی اصل ہے کہ آخرت اصل ہے دنیا کے, دنیا گزرنے کے لیے ہے, فنا ہونے کے لیے ہے, ختم ہونے کے لیے ہے, مٹنے کے لیے ہے. جس کو پائیداری نہیں ہے دنیا کو, جس کو پائیداری نہیں ہے یہ مٹنے کے لیے ہے. اور آخرت کہ آخرت کو اللہ نے باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. کہ آخرت کی دو صفتیں ہوگی, ایک صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ وہ باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. دوسری صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ آخرت ہر انسان کو بطور بدلہ کے ملے گی. آخرت بدلہ ہوگی, اچھا یا برا بدلہ زندگی کا, کہ زندگی اچھی گزری ہے تو اچھا بدلہ ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا اور زیادہ ملے گا, اپنے کرم سے زیادہ دیں. تو آخرت کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ملے گی. آخرت میں زوال نہیں ہے, آخرت میں زوال نہیں ہے, آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور ہمیشہ کے لیے. یہ آخرت کی حقیقت ہے, کوئی سمجھے نہ سمجھے, کوئی مانے نہ مانے, بات یہی. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو. روز 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 چاہو نہ چاہو ایک دن پہنچ جائے گا اپنی منزل میں جو آخرت میں بنی ہے. اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جن نہ آخرت الحیا حیوان, کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اس میں زوال نہیں ہے. اس میں جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی, جو آفت آئے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. ہاں یہ ہے. کیوں کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی, بطور بقا کے ملے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو, اس لیے دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وقت گئی فیما ادا کر لو دار الآخرا ولا تنس نصیب کمن دنیا و احسن کما احسن اللہ الیک, کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. یہ کہا دنیا تو تیرے ہاتھ میں رہے گی نہیں, وہ کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی گزر جاتا ہے. بادشاہ ہو تو گزر جائے گا, فقیر ہو تو گزر جائے گا, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو یہ دنیا سے اپنے آخرت کو بنا لے. وقت بھی فیما آتا کرنا ادارا دلا, اپنی دنیا سے آخرت بناؤ اور اپنا حصہ مت بھول جاؤ. آدمی سب میرے بچوں کا ہو جاوے, میرے پوتوں کا ہو جاوے, ان کا ہو جائے.
جاوے ان کا ہو جاوے سب کی بناتا ہے کہ تو اپنی بنا لے اپنا عشاء مت بھول اپنا عشاء مت بھول وہ اپنا عشاء بھول جاتا ہے اور یہ پیچھے والوں کی فکر کرتا ہے پیچھے کہا کہ اپنا عشاء مت بھول بلا اتن سا نصیب ہے کمی نہ دنیا واسن کما آسن اللہ علیہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے کہ تو بھی دنیا میں بھلائی کر تو بھی دنیا میں بھلائی کر یہ دعوت دی ہے تو دعوت میرے دوستو یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ کہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے جسے دودھ سے حلوہ بناؤ زمین سے کہ زمین سے فصل لو زمین دی ہے کہ زمین سے فصل لو تو فصل لینے کا کیا طریقہ ہے حلوہ بنانے کا کیا طریقہ ہے ایسے کہ میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں اسی کے لیے رسول آتا ہے نبی اسی لیے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنی آخرت کیسے بناؤ گے تو میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان ایمان سے آخرت بنتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلایا گیا ہے کیونکہ دنیا والوں کو آخرت بنانا سکھانا ہے چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کیوں ہوں یا اس زمانے کیوں ہوں تو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی راستہ ہے آخرت بننے کا راستہ وہ ہے لا الہ الا اللہ ایک ایمان ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی کام بنانے والا ہے حیات موت کا وہی مالک ہے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں اچھے اور برے تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ یہ دعوت ہے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو کون سا تعلق ہے بندگی کا تعلق اللہ سے بندگی کا تعلق ہے ہم بندے ہیں اس کی بندگی کریں گے اس کی عبادت کریں گے یہ آخرت بننے کا پہلا سامان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی اس کو لے کر آئے لوگوں سے فرما دیتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی سلامتی مسافر یہ چاہتا ہے کہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں مسافر کیا چاہتا ہے کہ سفر ہے صحیح سلامت سفر ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ تم کلمے والے ہو گئے تو سلامت رہو گے اسلم تسلم ایمان لے آؤ دین پر چلو تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گے مسافر کو سلامتی چاہیے گزرتے ہوئے رہنا تو ہے نہیں جانا ہی ہے کہ بھائی دعا کرو میں صحیح سلامت پہنچاؤں تو اس کے لیے بشارت دی کہ تم اللہ کے دین والے بن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گے اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اسلم تسلم تم بات مان لو بات قبول کر لو دین قبول کر لو کہ بھی تم دنیا میں سلامت رہو یہ سلامتی کا سامان ہے اللہ کا دین کیونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو مسافر نہیں چاہتا ہے کہ میرا گزرنا صحیح سلامت ہو جائے جہاں رہوں وہاں جہاں پڑا پڑے وہاں میں صحیح سلامت تو اس کی ضمانت دی ہے کہ تم اللہ کا دین قبول کرو گے چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آئے گی دین کی وجہ سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون بات مانو اللہ کی بات مانو اس کے کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کے بعد مان کر کے چلنا ہے. حالات کے سدھرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد مان کر کے دنیا سے چلے, بات نہ توڑے, حکم نہ چھوڑے, حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے, کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ زندگی میں آئے کہ اسی سے سارے حالات بنیں گے, حالات اللہ بنائے گا. اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ ہے دین دیا ہے. دین سے میرے دوستو دنیا کی سلامتی ہے, بلکہ دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے. یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے. حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اتنی بڑی ضمانت دی ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے, بس وہ اکیلا اللہ اللہ کہتا ہے. تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے. ایک میرا نام لینے والا ہے, ایک کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ کے ہزاروں مندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آئے گی. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بات مانا کرو, میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں. یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو. بعض لوگوں کو نام لے کر فرماتے او فلانے دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں, میری بات مانا کرو. تو یہی بات ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دنیا اور آخرت کی خیر رکھی. جن حالات کو آدمی پسند کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے, اور جن حالات سے آدمی گھبراتا ہے وہ بے دینی سے آئیں گے. ہاں وہ بے دینی سے آئیں گے, کہ جب بے دینی ہوگی تو وہ حالات اللہ لاوے گا جن سے وہ گھبرا دے. چاہے وہ اپنی حیثیت سے آدمی کتنا ہی اونچا ہو, کتنا ہی بڑا حاکم ہو, کتنا ہی بڑا مالدار ہو, لیکن اگر اس کی زندگی صحیح نہیں ہے اللہ اس کو وہ حالات دکھائیں گے جس سے وہ گھبرا جائے. کیوں؟ کہ اس کی زندگی صحیح نہیں. وہ نوری یا فرعون و حامان و جنود و ماکان یا کرو. اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے بعد بھیجا اور دعوت دی تو اس نے بات مانی نہیں, بات مانی نہیں اس نے, اور کہا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے, موسیٰ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس حکومت ہے, میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے. یہ کہا, یہ کہا کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے, میرے پاس اقتدار ہے, ہمیں کوئی تبلیغ کوئی دعوت کی ضرورت نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا, نبی تو اپنا کام کرتا ہے, کوئی مانے نہ مانے, کوئی قبول کرے نہ کرے, کام کرنا ہے. پھر کام اپنا اثر بتاوے گا, جس طرح پانی برستا ہے تو پانی اثر بتاتا ہے. زعفران کی زمین میں زعفران پیدا ہوتا ہے, جو کی زمین میں جو پیدا ہوتے ہیں, پانی اپنا اثر. اس طرح دین, دین کی محنت, دین کی تعلیم, کہ یہ اپنا اثر بتاوے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا تو حالات بدلنے شروع ہو گئے. جی ہاں, کہ فرعون اور اس کی قوم اپنے حکومت کی وجہ سے انکار کرتی تھی تو ان کے حالات بگڑنے لگے. جن حالات سے وہ گھبرا دیتے وہی پیدا ہوئے. کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جگہ دین کو دی نہیں, دین کو جگہ نہیں دی, دین کو قبول نہیں کیا, تو ناموافق حالات آنے شروع ہو گئے. ہے تو بادشاہت, ہے تو اقتدار, لیکن کبھی قحط ثانیہ ہو گئی, پانی رک گیا, آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے, حکومت پریشان ہو گئی. ہاں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھی چیز دیتے ہیں, دین دیتے ہیں, اور آدمی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے, اللہ کی قدرت سے حالات بنتے ہیں. دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے, یہ مال سے, ملک سے, سونے سے, چاندی سے, بڑی تعداد سے, کہ اس سے کام نہیں بنتا, کام اللہ کی قدرت سے بنتا ہے. یہ سکھایا ہے کہ کام اللہ کی قدرت سے بنے گا, کام اللہ کی قدرت سے بگڑے گا. اپنی ذات کو اللہ سے حکموں سے وابستہ کرو تاکہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے. یہ پیغام ہے کہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے, اللہ کو اپنے ساتھ کرو, اللہ کو اپنے ساتھ کرو اللہ کے اعتراض کے ذریعے سے. تو وہ نہیں کیا تو اللہ نے حالات بگاڑ دی, کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات یہ دونوں باتیں اللہ کے دین پر قائم ہیں. اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی. یہ دیکھو یہ حکومت والا ہے فرعون, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا کہ موسیٰ اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو خبردار میں تجھے بند کر دوں گا. یہ کہا بند کروں گا, جیل میں ڈالوں گا, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. یہ دھمکیاں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اسباب پر اعتماد کرتا ہے, لیکن اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب جو انسانوں کے پاس ہیں, حاکم کے حکومات, تاجر کی تجارت, مالدار کی مالداری, اکثریت والوں کی اکثریت, یہ جتنے اسباب انسانوں کے پاس ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برتن. خالی برتن ہے, چائے کے کپ ہیں, خالی ہے. تو خالی برتن میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے وہ خالی برتن بھر جائیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں بھائی؟ خالی برتن میں ڈالنے والا جو چیز ڈالے گا اسے وہ بھر جائے گا. دودھ ڈالے گا تو دودھ سے بھریں گے, پانی ڈالے گا تو پانی سے بھریں گے, چھاچ ڈالے گا تو چھاچ سے بھر جائیں گے. یہ مثال سمجھائیے کہ دنیا کے اسباب میں وہ حالات آئیں گے جو اللہ ڈالے گا, کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برتن کی طرح سے, چاہے وہ تاجر کی تجارت ہو, حاکم کی حکومت ہو, زمیندار کی زمینداری ہو, مالدار کی مالداری ہو, یہ وہ خالی برتن کی طرح سے ہے اللہ کی قدرت کے سامنے. اس میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا. اگر اللہ کامیابی ڈالے گا تو مراد پوری ہو جائیں گی, اللہ کامیابی نہ ڈالے مراد پوری نہیں ہوگی. اسباب کہ اسباب محتاج ہیں اللہ کے فیصلے کے, حکومتیں ہوں, تجارتیں ہوں, زمینیں ہوں, دولتیں ہوں, یہ تمام اسباب فیصلے کے تحت میں ہیں. تو اوپر سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. یہی بات سمجھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کہ حکومت تیرے ہاتھ میں ہے اور حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے, جسے دکان تاجر کے ہاتھ میں ہے اور نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نوا تمہارے پاس ہے, وہ شفا دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے. کیا دنیا کے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آدمی چاہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قصے سنائے کہ دیکھو یہ حکومت والے ہوئے, یہ مال والے ہوئے, یہ زمین والے ہوئے, یہ تجارت والے ہوئے, اور ان کے حالات بگڑ گئے ان کی بے دینی کی وجہ سے. یہ قیامت تک ہوگا کہ کہ بے دینی سے ان کے حالات بگڑ جائیں گے اور دین سے ان کے حالات بنیں گے. تمام قصوں میں یہ باتیں بتائی گئی کہ بے دینی سے حالات بگڑیں گے اور دین سے حالات بنیں گے. کہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. کہ کیسے بنائے گا؟ اپنی قدرت سے بنائے گا. جس قدرت سے زمین آسمان بنائے، انسان صورت بنائے، پہاڑ در سمندر بنائے، اسی طرح حالات بھی بنائے گا. اس لیے دعوت ہے میرے دوستو کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جھکو. یہ دعوت ہے، یعنی اس کے حکم والی زندگی گزارو کہ اس سے دنیا کی سلامتی آئے گی اور آخرت کی نجات آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آنا اور اللہ کے دین کی طرف آنا یہ اہم دعوت ہے. اس میں سب سے پہلے ایمان بنانا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، بندگی کا تعلق. اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے. اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے. عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خوشندگی. یہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ خوشی ہے، انعام ہے، اکرام ہے، نجات ہے. وہ زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ زندگی بغیر بندگی کے مغالت کے شرمندگی ہوگی کہ دنیا کے اسباب رہیں ہی نہیں اور بندگی ہوئی نہیں، تو آدمی پریشان ہو جائے گا نتیجے میں. اسی کے لیے یہ پیغام آیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم والی اور اللہ کے تعلق والی بناؤ. سب سے پہلے ایمان اور یقین بناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آخرت بنانے کا پہلا سبب ہے کہ اللہ ایمان کے ذریعے سے آخرت بنائیں گے اور ایمان کے ذریعے سے دنیا میں سلامتی لائیں گے. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایمان ہے. ایمان کا کلمہ، کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے نفس کی اطاعت مت کرو. اگر نفس کی اطاعت ہوگی تو راستے سے بھٹک جائے گا آدمی. ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، اپنے من چاہیے کے پیچھے، اپنے جی چاہیے کے پیچھے نہیں جانا، نہیں تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے کی طرف جائے گا. یہ جتنے من چاہیاں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائے، اور جو اللہ کی چاہ پسندیدہ باتیں ہیں وہ جنت کی طرف لے جائے. اس نے دعوت دی ہے کہ اپنی من چاہیوں میں سے نکل کر کے خدا چاہیے کی طرف آؤ. کہ خدا کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے. ہاں، اس نے ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان کی تعلیم دی ہے، ایمان کے نتیجے بتائے ہیں. ایمان کے نتیجے بتائے ہیں کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ ایمان کے نتیجے میں دنیا کا بقا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی ایمان پر ملے گی. اس نے کہا اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکثرو کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور جس طرح کثرت سے اس کو پڑھنا ہے کہ اپنی زندگی کلمے والی بنانی ہے، اللہ کے حکموں والی، نبی کے طریقوں والی، زندگی سنت والی، زندگی حکموں والی. یہ اس کا تقاضا ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے. اللہ پر ایمان لا کر اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا. جب اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو پھر ان کا آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی راستہ کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو تو پھر کہ نیچے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، فیصلہ اوپر سے آئے گا. تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے. اللہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے فیصلہ بھی اللہ کا ہے. اللہ کے مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا, کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. اللہ کی بات چلے گی دیر یا سویر, لیکن اللہ کی چلے گی. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیتے ہیں اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دے گا. یعنی حالات اللہ کے اطاعت اور تابع داری سے صحیح ہو جائے گی. حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو حکم والی بناؤ. اللہ تعالیٰ اسباب بھی دے گا احکام بھی دے گا, دونوں دیتے ہیں. اللہ ہم کو اسباب بھی دیتے ہیں احکام بھی دیتے ہیں. جیسے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کے حکم دیے ہیں کہ آنکھوں کا استعمال کہاں کرو گے. کان دیے ہیں تو کان کے احکام بھی دیے ہیں. زبان دی ہے تو زبان کے احکام بھی دیے ہیں. ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اس کے احکام دیے ہیں. ایسے ہی مال اسباب دیے ہیں تو مال اسباب کے احکام بھی دیے ہیں. یہ نعمت ہے, جس طرح اسباب نعمت ہے احکام بھی نعمت ہے. اسی کو دین کہتے ہیں کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارو. کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں, اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں, احکام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور احکام بھی, وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. احکام کو سیکھ کر عمل کرنا اس کو دین کہتے ہیں. اسباب اور احکام سے غافل ہونا اور دنیا میں لگنا یہ غفلت ہے, یہ جہالت ہے. غفلت اور جہالت, یہ غفلت اور جہالت, یہ دو صفتیں یہ نقصان پہنچانے والی ہیں. کہ آدمی اللہ کے حکم سے غافل ہو گیا, اپنی ذمہ داری کی بات سیکھنے سے جاہل ہو گیا. علم و ذکر جو دیا گیا ہے, علم و ذکر وہ اس لیے کہ علم سیکھ کر کے اپنی جہالت دور کرو اور اپنے آپ کو ذاکر بنا کر غفلت دور کرو. کہ علم کے ذریعے سے ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا اور غفلت دور ہونے کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں پوری ہوگی. علم و ذکر, علم و ذکر کا یہی مقصد ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو جاننا, کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داریاں آئے گی, جس طرح اسباب آتے ہیں ذمہ داریاں آتی ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جیسے اسباب دیں گے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام بھی دیں گے, تاکہ زندگی حکم والی گزرے. اگر حکم نہیں ہے, آدمی صرف اسباب میں لگا ہے تو وہ دھوکے میں ہے. اسی کو دھوکہ کہتے ہیں کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. وہ دھوکہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو آخرت کو بھول کر دنیا میں لگ گیا, پھر دنیا ہاتھ میں رہی نہیں. یا یہ دنیا میں نہیں رہا, یا تو آدمی نہیں رہے گا یا دنیا نہیں رہے گی, دونوں میں سے ایک بات ہونے والی ہے. اور حکم زندگی میں آئے نہیں تو یہ آدمی دھوکہ کھائے گا کہ سمجھا تھا نفع ہوا نقصان. جسوں کو دھوکہ کہتے ہیں, نفع سمجھا تھا ہو گیا نقصان. دھوکہ, وہ دھوکہ جب کھلتا ہے تو آدمی پچھتاتا ہے. دھوکے کی علامت ہی یہی ہے کہ بھائی مجھے دھوکہ ہو گیا, مجھے دھوکہ کیا ہو گیا, یہ نفع سمجھ کر کام کیا اور تھا نقصان. تو دھوکا اسے کہتے ہیں, وہ دھوکا کھلتا ہے تو آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی موت پر پچھتائے گا. تو صحابہ نے رج کیا کہ ہر آدمی کیوں پچھتائے گا, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. کہ ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی پچھتائیں گے. کہ وہ کیوں پچھتائیں گے, کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا, میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا, یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا, میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. تو وہ تو اس پر پچھتائیں گے. جنہوں نے نہیں کیا ان کا پچھتانا تو ہے ہی. کیوں کہ اب دھوکہ کھل گیا. اس لیے میرے دوستو, ہم کو زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں سے نکال کر حق پر اور حقیقت پر آئے. ان میں پہلی شکل ایمان کی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ بنانا ہے, اپنے ایمان میں اطاعت کو لانا ہے. کہ ہمارا ایمان اطاعت کا تقاضا کرے گا کہ اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, اپنے آپ کو اطاعت والا بناؤ. جب اطاعت والا بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, کہ پھر حالات رحمت والے ہو جائیں گے. نافرمانیوں سے حالات مصیبتوں والے بن جاتے ہیں. اور جب زندگی اطاعت پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے حالات کو بدلتے ہیں. اس لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگی ایمان والی, اور ایمان اطاعت والا, اطاعت اور تابع داری یہ اصلی چیز ہے. اسی کے لیے پیدا کیا ہے, اسی کے لیے رسول آئے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دعوت سے, اپنی تعلیم سے اللہ کے بندوں میں اطاعت لاوے, کہ بندے اطاعت والے بن جائیں. جب وہ اطاعت والے بن جائیں گے تو ان پر رحمتوں کے حالات آئے گے, اور جب ان کی اطاعت چھوٹ جائے گی تو پھر رحمتوں کے حالات بدل جائیں گے, جب مصیبتوں کے حالات آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اپنی بات پہنچاتے ہیں, اور بندہ قبول کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو, اور اپنی بات پر رہتا ہے, تو پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. نہ ماننے کی وجہ سے سب سے پہلے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں, کہ دل پریشان ہے, مختلف قسم کی پریشانیاں دلوں میں پڑتی ہیں, تاکہ پریشانیوں سے توبہ کرے. پریشانیاں اسے ڈالی ہے کہ توبہ کرے. توبہ نہیں ہوتی تو جو پریشانیاں دلوں میں پڑی ہیں وہ اسباب میں آئے گی. جو پریشانیاں دلوں میں تھی ابھی تو, کہ یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہو جائے گا, کہ وہ پریشانیاں جو دلوں میں تھی اس کو اسباب میں لا دے. پھر حاکم کی حکومت میں, تاجر کی تجارت میں, زمیندار کی زمینداری میں, مالداری کی مالداری میں, جو اسباب لے کر آدمی بیٹھا ہے اس اسباب میں پریشانیاں پڑتی ہیں. اس کی مثالیں قرآن پاک میں, کہ فرعون نے حکومت بات نہیں مانی تو اس کی حکومت پر پریشانی آئی, حکومت پریشان ہو گئی, پانی نہیں ہے, برسوں تک قحط سالی چلی, پانی نہیں ہے, حکومت پریشان ہو گئی. ہاں, یمن میں قوم سبا تھی, وہ بڑی زمیندار, بڑے بڑے خان ان کے, ان کو اللہ نے 13 نبی بھیجے ان کے پاس ہدایت کے لیے, انہوں نے بات نہیں مانی, اپنے عیش میں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینداری پر پریشانیاں ڈالی, کہ جس پانی سے وہ زمین شہرار ہوتی تھی, پانی کی وجہ سے وہ آباد ہوتی تھی, اس پانی کو اللہ نے سیلاب بنایا. پانی پانی, ساری زمینیں اور ساری چیزیں اجڑ گئی. تو مطلب نہ ہم کل مطلب, کہ ساری ان کے آپ ان کے فارم ان کے باغات ان کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا. جس پانی سے آباد کرتے تھے اس پانی سے برباد کیا, حالات بدل گئے. یہ مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ آباد کرنا بھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ برباد کرنا بھی جانتے ہیں. تو حکومت پر تو ان پر اس کے حساب سے پریشانی آئے گی, زمیندار پر اس کے حساب سے پریشانی آئے گی. کہ جو اسباب لے کر بیٹھا ہے اس اسباب پر اللہ پریشانیاں ڈالتے ہیں. اس کی مثالیں قرآن پاک میں, کہ دلوں میں پریشانیاں آئے گی, اسباب میں پریشانیاں آئے گی. یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے یہ ہوتا ہے. اتنا درجے کی سزا اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے دیں گے تاکہ اللہ کی طرف یہ بندے رجوع کریں. ابھی آخری سزا نہیں آئی ہے, ابھی اتنا درجے کی سزا آئی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم اعلیٰ درجے کی سزا دکھانے سے پہلے, اعلیٰ درجے کی سزا کہ وہ آخرت میں ہے, موت کے بعد ہے, اس میں کوئی اپیل نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہ آخری ہے. وہ اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے ہم دنیا میں ادنا درجے کی سزا چکھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. رجوع کرانے کے لیے یہ حالات بگاڑے جاتے ہیں تاکہ رجوع کریں. تو دلوں کی پریشانیاں, اسباب کی پریشانیاں یہ رجوع کرانے کے لیے ہوتی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں, بشارتیں سناتے ہیں, فضائل بتاتے ہیں. جب وہ بات قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ راستہ کیا, ان کے حالات بگاڑے جائیں گے, ان کے دلوں میں پریشانیاں پڑے گی, ان کے حالات میں خرابیاں آئے گی, تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اگر اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے. یہ نبیوں کی تعلیم ہے. جو حالات بگڑتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, دلوں میں ایمان اور یقین, خدا کا خوف پیدا ہو جائے, جان اور مال کا استعمال صحیح ہو جائے. یہ علاج ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو, اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے, جو اللہ کے حکم پر چلا لے, اللہ کی رحمت کی امید ہو جائے تاکہ اللہ کے اطاعت پر لے جاوے, اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے. کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کریں گے, برکتیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے حکموں میں برکت بھی ہوتی ہے, بدلہ بھی ہوتا ہے. اپنے حکموں کی برکتیں بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے. بدلہ آخرت میں دیں گے, برکت دنیا میں دیں گے. نماز کی برکت بھی ہے, نماز کے بدلہ بھی ہے. ہاں دونوں ہیں, برکت بھی دیں گے, بدلہ بھی دیں گے. یہ کب ہے کہ جب بات مانی جائے گی, اور بات نہیں مانی تو پھر برکتوں سے بہرے ہو جائیں گے اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے. پریشانیاں ڈالی جاتی ہے توبہ کرا دیں گے, کہ توبہ ہوئی کہ حالات صحیح ہو جائیں گے. نبیوں کی دعوت بھی ہے. اس لیے میرے دوستو اصلی مقصد تو زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزاری جائے. یہ زندگی کی اصلی کمائی ہے, زندگی کی اصلی کمائی. کہ زندگی کی اصلی کمائی کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پوری کیے جائے. پہلا ہے حکم ایمان کا ہے, وہ تو اصل ہے. پھر ایمان کے بعد, کہ ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم ہے, کہ ایمان کے بعد اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, جان مال کی طاقت عبادت کرنے کے لیے دی ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو. تو گناہ کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے, اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے جانے مالی نافرمانی کے لیے نہیں دی ہے, بلکہ جانے مالی جتنی طاقتیں دی ہیں وہ اللہ کے اطاعت کے لیے دی ہے, تابے داری کے لیے دی ہے. اس لیے دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, جان کو مال کو حکموں پر استعمال کرو, اور جان مال سے اپنی آخرت بناؤ. تو ایمان دیا, پھر ایمان کے بعد عبادت. عبادت میں سب سے اونچا عمل وہ نماز ہے. ہر شریعت میں, ہر نبی کی شریعت میں, ہر نبی کی زندگی میں نماز ایک ایسا رکن ہے زندگی میں جو ساری زندگی کو نورانی بنانے والا ہے. الصلاۃ نور, حدیث شریف میں ہے کہ نماز نور ہے. اپنی زندگی کو نورانی بناؤ نمازوں سے, نماز کے نور سے زندگی نورانی بنے گی, اللہ کا تعلق پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, دعاؤں میں قبولیت آئے گی, اسباب میں برکت آئے گی. یہ سب نماز کے اثرات ہیں. عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جب عبادت ہوگی تو زندگی مقصد پر پڑ گئی. اب مقصد حاضر ہوئے گا تو آدمی کو چین ہوگا, جب مقصد موت ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے. زندگی مقصد پر پڑے گی کہ آپ زندگیوں میں چین دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو عبادت سے جو زندگی بنے گی وہ چین والی ہوگی, وہ سکون والی ہوگی, وہ برکت والی ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو لوگ ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے رہیں گے ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک صاف صاف زندگی دیں گے صاف ستھری زندگی ان کو جینے کے لیے دیں گے یہ وعدہ ہے عبادت کا کہ جو لوگ ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی عبادت والی بنائیں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف زندگی دی جائے گی یہ بڑا ہی نا کہ زندگی پاک صاف ہو گئی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے دشمنیوں سے گناہوں سے زندگی پاک ہو گئی پاک زندگی میں اس پاک زندگی میں دلوں میں کہ دلوں میں چین ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی جی ہاں آپس میں محبتیں ہوگی جی اصل ہے اس کا محبتیں کہ محبتیں ایمان عبادت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے اندر آپس میں محبتوں کا انتظام کریں گے اللہ محبتیں ڈالیں گے جسے صحابہ کے پہلے آپس میں دشمن تھے انصار مدینہ پھر محبت ہو گئی ان کی دشمنیاں اللہ نے نکال دی اور انہوں نے محبتیں ڈال دی یہ نمونہ قائم ہو گیا کہ دلوں کے حالات بدل جائیں گے تو ایمان اور اعمال والی زندگی کا یہ اثر بتایا کہ کیا اثر بتایا کہ پاک زندگی جینے کے لیے دی جائے گی کہ جن میں دلوں میں سکون دلوں میں اطمینان ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی اسباب میں برکتیں ہوگی دعا میں قبولیت ہوگی یہ سارے انعامات پاک زندگی کے لنحیینہ حیاتاً طیبہ کہ جینے کے لیے ان کو پاک صاف ستھری زندگی دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ عبادت کی برکت بتائیے کہ زندگی عبادت والی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا یہ عبادت کا مفہوم ہے جان مال میں آزادی یہ نافرمانی ہے یہ معصیت ہے یہ مصیبتوں کو لانے والی چیز ہے وہ جان اور مال کو اللہ کے حکموں پر لگانا یہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر کے تو جانی عبادت سب سے پہلے نماز میں دی ہے ہاتھ پاؤں تمام بدن نماز میں حکم پر استعمال ہوتا ہے پورا بدن نماز میں حکموں پر استعمال ہوتا ہے کہ نظر یہ ہونی چاہیے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے پاؤں ایسے ہونے چاہیے یہ سب کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرے گی اس نے کہا کہ نماز یہ برائیوں سے روکے گی اس میں برائیوں سے روک ہے تہجد کی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو جیسے پانچ نمازیں پڑھتے ہو کہ تہجد میں گناہوں سے روک ہے اور بدن میں تندرستی ہے کہ بدن میں تندرستی ملے گی اور گناہوں سے زندگی رک جائے گی پوری نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ گناہوں سے روک دے گی اور زندگی پاک صاف ہوگی تو میں نے کہا عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زندگی عبادت والی بنی کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو صاف ستھری کرے گا پریشانیوں سے مشکلات سے اور مددیں آئے گی اللہ اتنی ماں کم لئے نقم تم سدا دعا دے تم زکوات وامن تم بے روشنی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو زکاتوں کے ادا کرنے والے بنو رسول کی تابے داری کرنے والے بنے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں میری قدرت تمہارے ساتھ ہے یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگئے تو عبادت کا یہ اثر ہے اور عبادت میں نماز کے بارے میں دو حکم ہیں نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو نماز قائم کرو نمازوں کی حفاظت کرو کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے بہت سے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں عمارت قائم کرو عمارت بنانی ہے رہنے کے لیے گھر تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کو عمارت کو قائم کرنے کے نماز قائم کرو یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو ایسے نہیں کہا نماز قائم کرو کہ نماز اس کے طریقوں کے مطابق پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بتائیے ایسے پڑھو، نماز کو نماز کے علم کے ساتھ پڑھو. نماز نماز کے علم کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، اگر نماز کا علم نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوتی. ہر کام اس کے علم سے صحیح ہوتا ہے. جو پکاتے ہیں ان کو پاس پکانے کا علم ہے کہ حلوہ اس طرح بنتا ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے، قورمہ اس طرح بنتا ہے، ان کا پکوان کا علم ہے. پکوان کے علم سے پکوان صحیح ہوتا ہے، عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہوگی، نماز کے علم سے نماز صحیح ہوگی. کہ نماز کا کیا علم ہے؟ کہ نماز کا علم فضائل کا، نماز کا علم مسائل کا. کہ نماز پڑھنے والے نماز کے فضائل کو یاد رکھے کہ مجھ کو نماز پڑھنے پر اللہ یہ دینے والا ہے، اس کا یقین، اور نماز چھوڑنے پر یہ سزا ہونے والی ہے، اس کا خوف، اس کا خوف، انعام ملنے کا یقین، سزا ملنے کا خوف، اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ نماز، کہ نماز پر اللہ کیا دیں گے، اس کا علم بھی حاصل کرو. کہ جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، جب رکوع سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں اور گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. نماز کی فضیلت بتائیں، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اسے کہا نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. تو نماز قائم ہونا یہ نماز کے علم سے ہوگا. اسے نماز کے فضائل، نماز کے مسائل کے فضائل کے ذریعے سے نماز کا شوق پیدا ہوگا، نماز چھوڑنے کا خوف پیدا ہوگا، نماز کے مسائل کہ نماز کے مسائل سیکھنے سے نماز کا طریقہ صحیح ہوگا اور نماز صحیح ہو جائے. کیونکہ ہر چیز کے چلنے کے چلانے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ طریقے سے وہ چیز صحیح ہوتی ہے. نماز کہ نماز طریقوں سے صحیح ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بھی بتائی، نماز کے طریقے بھی بتائی، اس کو نماز کا علم کہتے ہیں. کہ نماز نماز کے علم سے صحیح ہوگی. تیسرا نمبر جو علم ذکر کا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل کرو اس کا علم ہو، جو علم جو عمل کرو اس کا علم سیکھو، بغیر عمل کے وہ علم غلط ہوگا، وہ عمل غلط ہو جائے گا. دعوت ہے اس کی، دعوت ہے کہ اپنے عمل کو صحیح علم کے ساتھ لو. علم و ذکر تبلیغ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو آدمی جو عمل کرے اس کے علم کے ساتھ عمل کرے. کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کا کیا علم ہے؟ کپڑا اتارے لباس تو لباس اتارنے کا کیا علم ہے؟ کمائے تو کمائی کا کیا علم ہے؟ ہر چیز کا علم ہم کو دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کرو تاکہ پوری زندگی عبادت والی بنے اور علم والی بنے. یہ دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا اتنا مقصد نہیں ہے کہ اللہ سے راستے میں نکل جائیں. اگر نکل جائیں گے تو ایک کام ہوگا، چھ نمبروں میں سے ایک کام نکلنا ہے تفریح کے وقت، تو اگر نکلے تو ایک کام ہوا، باقی پانچ کام کر رہے. اس لیے ایمان، عبادت اور عبادت کو صحیح کرنا علم کے ذریعے سے، فضائل کا علم شوق پیدا کرانے کے لیے، مسائل کا علم اس کا طریقہ صحیح کرنے کے لیے. جب صحیح طریقے سے نماز ادا ہو گئی تو اس کی فضیلت ملے گی. کہ جماعت سے نماز پڑھی ہے تو 27 درجہ زیادہ ہو جائے گی. یہاں اور نماز کے لیے جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ ہر قدم پر نیکی ملے گی، ہر قدم پر خطا معاف ہوگی، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا، اور نماز پوری ہو جائے گی تو دعا قبول ہوگی. کہ نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی. عبادت مدد کے لیے ہوتی ہے تو عبادت پوری ہوئی تو اب مدد ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد چاہیں گے. تو عبادت سے تو مدد آتی ہے، عبادت سے نجات ملتی ہے. تو نماز اس نے دی ہے کہ زندگی نماز والی بن جائے. ہاں کہ زندگی کہ نماز زندگی کے پوری زندگی پر اثر ڈالے گی. کہ نماز صحیح ہوگی تو اندر نماز کا کی وجہ خدا کا خوف پیدا ہوگا. خدا کا خوف پیدا ہوگا تو اپنے جان مال کو صحیح استعمال کرے گا، جان مال میں فضولیات سے بچے گا نماز کی وجہ سے. کہ نماز میں روک ہے گناہوں سے, نماز میں روک ہے گناہوں سے, اور نماز میں نور ہے, اس نور سے نور ہدایت ملے گا, صحیح راستہ ملے گا, روشنی ملے گی نماز کی. اس لیے نمازوں کی سب سے زیادہ اسلام میں تاکید ہے, یہ سب سے زیادہ اہم چیز اسلام میں وہ ایمان کے بعد نماز ہے. ایمان کی دعوت بھی ہے, ایسے نماز کی دعوت بھی ہے, نماز کی تعلیم بھی ہے, نماز کا طریقہ بھی ہے. اور جب طریقوں پر نماز ہوئی تو یہ نماز برکتیں ڈالے گی. اس سے حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو اہتمام سے کرو. سستی سے نماز پڑھنے والے کو سستی کی سزا ملے گی باوجود نماز پڑھنے کی, یہ نماز کو سستی سے پڑھا سستی کی سزا ہوگی. یہ نماز کو سستی سے پڑھا, نماز ایمان والا نماز میں سست نہیں ہوگا. وہ منافق تھے حضور کے زمانے میں, وہ نماز میں سستی کرتے تھے, وہ سستی سے پڑھتے تھے. یہ ہماری صفت نہیں, یہ ان کی ہے. یہ نماز اہتمام سے پڑھی جائے, یہ نماز ہماری زندگی پر اثر ڈالے. یہ دو اثر ڈالتی ہے نماز, نماز کے دو اثر. ایک نماز جو ہے وہ روزی کی برکت کو کھینچتی ہے, نماز روزی کی برکت کو کھینچ کے لائے گی, نماز سے روزی میں برکت آئے گی. دوسرا کہ نماز سے اخلاق صحیح ہو جائیں گے, اخلاق اور عادات کو صحیح کرے گی نماز. جب اخلاق عادات صحیح ہو جائیں گے تو مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا. اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی اس کا مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا. جی ہاں, جب اندر کوئی چیز پیدا ہوگی دل میں تو اپنے مال کو اپنے اسباب کو صحیح استعمال کرے گا. جان اور مال یہ دونوں اللہ کے اعداد کے لیے دیے گئے ہیں. یہ جان کا استعمال صحیح کرنے کا راستہ تو نمازوں کے ذریعہ سے ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو, نمازوں کو اہتمام سے پڑھو, نماز کی دعوت بھی دو, نماز کو سیکھنا سکھاؤ. جب کوئی آدمی ایمان لاتا تھا تو حضور صاحب فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ, کبھی فرماتا اپنے بھائی کو نماز سکھاؤ. قرآن کا علم نماز کا عمل, قرآن کا علم نماز کا عمل, یہ زندگی سدھارنے کی بنیادی طریقے ہیں. جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے دیا ہے وہ زندگیوں میں آئے تاکہ جہالت ختم ہو جائے. آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم دیا ہے, وہ قرآن حدیث کا علم ہے کہ اس سے آخرت بنے گی. دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنے گی, وہ اس سے دنیا بنے گی. جیسے دنیا میں مختلف ہنر ہوتے ہیں, موچی کا ایک ہنر ہے, سونار کا ایک ہنر ہے, درزی کا ایک ہنر ہے, ہر ایک کا اس کے ہنر سے اس کا کام بنے گا, دوسرا کام نہیں بنے گا. کہ موچی کے ہنر سے سونار کا کام نہیں بنے گا, سونار کے کام سے درزی کا کام نہیں بنے گا. ایسے ہی میرے دوستو دنیا کے علوم سے آخرت نہیں بنے گی, آخرت کے علم سے آخرت بنے گی, دنیا کے علم سے دنیا بنے گی. یہ فائدے کی بات ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو علم سیکھنے کی دعوت دی ہے کہ وہ علم سیکھو جس سے آخرت بنے. قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے یہ آخرت بنانے کا علم ہے, اس سے بنے گی آخرت. اس لیے دین سیکھنا یہ فرض کیا گیا ہے کہ اپنا دین سیکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ کرنے کی جگہ بنایا ہے. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا. کہ کیا کیا حقوق ہیں اس کا جاننا ضروری ہے, نہیں جانے گا تو حق کیسے پیسہ دے گا. تو جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں علم دین, وہ اس غرض کے لیے تاکہ علم دین سیکھو تاکہ پتا چلے کہ مجھ پر کیا کیا حق ہے. نہیں تو آدمی اپنی حاجت راحت اسی میں زندگی گزر جائے گی. یہ میری حاجت ہے, یہ میری راحت ہے, یہ میری حاجت ہے, یہ میری راحت ہے, اسی میں زندگی گزر جائے گی. کیا مقصد ہے, کیا حق ہے, اس کی خبر نہیں پڑے گی. علم و ذکر کہ علم و ذکر اس لیے ہے, یہ ایک چیز میرے دوستو غور کرنے کی ہے, سمجھنے کی ہے, اسے تقاضا پورا کرنے کے لیے دیے. ایمان کس لیے دیا, نماز کس لیے دی, علم و ذکر کس لیے دیا, کہ یہ علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے آخرت بنے گی, اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, ہزاروں مرتبہ وہی آئی ہے زندگی میں اور آپ کو علم دیا ہے, اس علم سے آپ نے تبلیغ کی ہے, وہ علم دنیا میں پھیلایا ہے, لوگوں کو سکھایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اتحیہ سکھاتے تھے. صحابی کہتا ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اتحیہ سکھاتے تھے, ابو بکر عمر ممبر میں بیٹھ کر اتحیہ سکھاتے تھے. کیوں؟ یہ نماز کا علم ہے, اتحیہ نہیں سیکھے گا تو نماز کیسے جائے گی. ایسے ہی میرے دوستو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. ہاں, تجارت میں تجارت کا علم, زمینداری میں زمینداری کا علم, کمائیوں میں کمائیوں کے لیے علم دین گیا کہ کمائی کا یہ علم ہے. علم دین جب علم ہوگا تو ہماری ہر چیز صحیح ہو جائے گی. تیسرا نمبر علم و ذکر, کہ وہ عمل کو صحیح کرنے کے لیے ہے. اس میں فضائل کا علم ہے, اس میں مسائل کا علم ہے کہ فضائل کا علم سنو, فضائل کا علم سناؤ, فضائل کے علم کو عام کرو تاکہ لوگوں میں اور دلوں میں یقین آوے, خدا کا خوف آوے, آخرت کا شوق آوے. یہ فضائل کے علم جو ہوتا ہے. پھر طریقوں کا علم, کہ طریقوں کا علم کرنے سے عمل صحیح ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر یہ فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ نے نماز کے طریقے بتائے کہ نماز کے طریقے سے نماز پڑھو تاکہ وہ نماز صحیح ہو جائے, تو پھر وہ نماز اچھا اثر دکھائے گی. تو یہ مثال ہے کہ زندگی کے ہر کام کو علم کے ساتھ کرو, غلط نہ ہو جاوے, جہالت سے نہ ہو جاوے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ اپنی کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ. کمائیاں دنیا میں ہوتی ہیں, لوگ کماتے ہیں, ٹھیک ہے کماؤ, لیکن اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ کہ کون سی کمائی صحیح ہے, کمائی کا کون سا طریقہ صحیح ہے, تاکہ وہ کمائی دین بن جائے. پھر وہ کمائی نہیں ہوگی, وہ دین ہوگی. وہ کمائی اللہ سے انعامات دلوائے گی. سچا اور ایماندار تاجر کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, نبیوں کے ساتھ ہوگا. ہاں, تو تجارت نبیوں کے ساتھ لے جائے گی, اللہ کے عرش کے سائے میں لے جائے گی تجارت. یہ کھیتی کرنے والے پر کھیتی کا علم ہے دین, تو اس کی کھیتی میں برکت ہوگی, اس کو کھیتی کی فضیلت ملے گی. ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی دسویں پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے, زمین والے کو, کہ اس کی زمین میں اس نے کھیتی لگائی ہے, وہ کھڑی کھیتی دسویں پڑتی ہے, اس کا ثواب اس کو ملتا. تو ہمارے لیے تو ہر راستہ ہے میرے دوست, کہ ہر راستے سے ہمارا دین بنے گا. علم و ذکر اسی لیے ہے تبلیغ میں, کہ ہر کام کے فضائل, ہر کام کے مسائل, ہر کام کے فضائل, ہر کام کے طریقے. تو پھر کہ دنیا دین میں جائے گی, کھانا پینا کمانا ہر چیز دین بنے گی طریقوں کی وجہ سے. وہی مقصد ہے علم و ذکر کا, کہ اس کا علم سیکھا اور اللہ کا ذکر کیا, یعنی اللہ کی تابع داری کی. زبان سے بھی صبح شام اللہ کا ذکر کرو, یہ حکم ہے کہ اپنی زبان سے صبح شام اللہ کا ذکر کرو. ویسے تو ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, زکات بھی اللہ کا ذکر ہے, حج روزہ بھی اللہ کا ذکر. زبان سے بھی صبح شام اللہ کا ذکر کرو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ. کہ زبان سے اللہ اللہ, لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, یہ کہا کرو کہ اللہ مجھے بخش دے, مجھے بخش دے, مجھے بخش دے. کبھی کوئی رحمت جوش میں آ جائے گی تو دعا قبول ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. یعنی اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا, تو پھر وہ فضولیات کی عادی نہیں بنے گی. ذکر بولا ذکر اللہ اکبر, کہ اللہ ذکر کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, کہ اللہ سے تعلق ہو گیا, اللہ کی یاد دل میں اتر گئی, غفلت نکل گئی. کہ غفلت سارے گناہوں کا دروازہ ہے. آدمی غافل ہوتا ہے تو سارے گناہ کرے گا. غفلت کا دروازہ بند ہوگا اللہ کے ذکر سے, کہ اللہ کا ذکر کرو, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم اربک اللہ کا ذکر کرتے تھے, صحابہ کے اربک اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. ذکر کے طریقے بتائے ہیں کہ ذکر کرو اللہ کے, اللہ کا ذکر, اس کے ذکر کے کلمات بتائے صبح شام کہ اللہ کا ذکر کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, دعائیں مانگو, یہ اللہ کا ذکر ہے, تاکہ زبان اللہ کے ذکر کا عادی ہو جائے اور دل میں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اسی نیے سے ذکر کرے ہو, بزرگوں نے فرمایا اللہ کی محبت کے نیے سے اللہ کا ذکر کرو, کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کی محبت آ جائے. ہاں, اللہ کے سوا جس کی محبت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اے محمد, جسے بھی محبت کرو ایک دن جدائی ہو جائے گی. یہ فرمایا اے محمد, جسے بھی محبت کرو ایک دن جدائی ہو جائے گی, تو سب سے جدائی ہوگی, اللہ سے جدائی نہیں ہوگی. اللہ کی محبت کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت سے کریں, اللہ کی عبادت اللہ کی محبت سے کریں, اللہ کی عبادت اللہ سے ڈر کر کے کریں. کہ ہاں یہ اللہ کی طرف کا رجوع ہو گیا, دلوں میں اللہ کی طرف رجوع آ گیا, تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. اسے کہا صبح شام اپنے آپ کو ذکر کا پابند کرو, کہ ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی, سب سے زیادہ بھیانک جگہ اور گھبراہٹ کی جگہ وہ آدمی کی قبر. پھر فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے. اس کا توڑ ہے کہ قبر میں یہ بھیانک جگہ ہے, اور بھیانک جگہ میں سکون کہاں سے ملے گا کہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. اس لیے میرے دوستوں زندگیوں کو اس پر ڈالنا ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی, ہماری زندگی عبادت والی, ہماری زندگی علم والی, جہالت والی نہیں. جہالت کا عمل قبول نہیں ہے, عمل کو جہالت سے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو ختم کیا ہے. آپ کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کا کہا جاتا, جاہلیت کا زمانہ, ہر کام جاہلیت سے ہوتا تھا. کھانا کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے لوگ, طواف ایک عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے, اس کو ننگا کرتے, جاہلیت. تو جہالت سے عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی, زندگی جہالت جہنم میں لے جاتی ہے, جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت کا توڑ اور جہالت کا علاج وہ علم کے ذریعے سے, کہ آپ کو علم دیا گیا ہے کہ یہ علم سیکھو, آخرت بنائے, جس سے آخرت بنے گی اور دنیا سلامت رہے گی. کیونکہ جب آدمی دین کا علم سیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ کس کا کیا حق ہے, کس کا کیا حق ہے. جس کو دین کا علم کی خبر نہیں, وہ نہیں جانے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے, میری ذات کا کیا حق ہے, مالداری میں کیا حق ہے, غریبی میں کیا حق ہے. یہ وہ تو علم سے پتا چلے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے ہیں, اور علم پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کا عادی بنانا, ذکر کی دعوت دینا, ذکر کے طریقے سیکھنا, اس سے بنتی ہے زندگی کامیاب, اور اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے. ایمان, عبادت, ذکر, اس سے اللہ کا تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے, آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. اس لیے جان مال لیے ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے, کہ اپنی جان مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں, جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کے حدود ہیں, کہ یہ حد ہے یا کوئی نہ جانے, یہ حد ہے یا کوئی نہ جانے, یہ حرام ہے. اور جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, عبادتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو جاننا, اللہ کے حرام سے بچنا, یہ دینی زندگی کہلاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار. لیکن حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. ایمان کی طاقت آئے گی تو حرام سے بچے گا. ایمان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ایمان کی محنت ہے. ایمان کی محنت میں جتنا صحیح چلے گا اتنے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی, خدا کا خوف پیدا ہوگا, ڈر پیدا ہوگا, اور اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ کی نافرمانیوں سے. اس لیے میرے دوستوں ہم کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کے لیے محنت بھی دی ہے, کہ محنت سے اس کے ثمرات اور محنت سے اس کے صحیح نتائج ملیں گے. آدمی آدمی کا حصہ اتنا جس کی اس کی محنت ہے, جس کی محنت نہیں ہے اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ کہ اسے کوئی محنت نہیں ہے. یہ کمال پیدا کرنے کے لیے محنت ہے. ایمان میں کمال آوے, عبادت میں کمال آوے, علم و ذکر میں کمال آوے, اخلاق میں کمال آوے, اس کی محنت ہے. نبیوں والی محنت سے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں, ایمان بنتا ہے, عبادتیں بنتی ہیں, اخلاق بنتے ہیں. آدمی جہالت میں سے نکلتا ہے, آدمی غفلت میں سے نکلتا ہے. اور یہ اصلی زندگی ہے, اصلی زندگی یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں پر ہماری زندگی آ جائے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے حساب سے کیا ذمہ داری ہے, وہ اللہ کا حق ہے, وہ ادا کرے. تندرستی دی ہے تو تندرستی میں کیا ذمہ داری ہے, وہ اللہ کا حق ہے, وہ ادا کرے. تو ہر ہر نعمت نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. اس نعمت سے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے ہم کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. کہ تم کو نعمتیں دے کر مدد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, نعمتیں دے کر مدد دے دیجیے. تندرستی دی تو بہت بڑی مدد ہو گئی, مال دیا تو بہت بڑی مدد ہو گئی, اولاد دی تو بہت بڑی مدد ہو گئی. نعمتوں سے مدد لینی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر. یہ نہیں کہ نعمتیں غافل کریں, کہ نعمت اگر غافل کرے گی تو پھر خسارہ ہوگا. اس لیے میرے دوستوں, نعمت سے خسارے سے اور نقصان سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے اندر دین لاؤ. پھر غفلت میں ہوگی, ذمہ داری ہوگی, اور اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماؤنا تو اللہ قدر الماؤنا, کہ اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. تو ہم یہاں ذمہ دار ہیں اپنے دین کے. ہاں, کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے اور دین دنیا میں بھی آوے, یہ دونوں باتوں کی ذمہ داری ہماری. کہ دین میری زندگی میں آوے, آنکھوں میں آنکھوں کا دین, کانوں میں کانوں کا دین, ایسے مال جائے تو مال کا دین, جو حالت ہے اس حالت کا دین زندگی میں لانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دنیا میں ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کو دین پر چلنے کا راستہ مل جائے, لوگوں کو دین پر چلنے کا راستہ مل جائے. محنت کرنے کی وجہ سے راستے کھلتے ہیں دین کے, محنت چھوٹ جاتے ہیں تو وہ راستے تنگ ہو جاتے ہیں, لوگ پھنس جاتے ہیں. ہاں, بے دینی میں, بے دینی کے راستے بے دینی میں پھنس جائیں گے, اور محنت ہوگی تو بے دینی میں سے نکل جائیں گے اور دین پر آئیں گے. اس لیے حکم ہے کہ ولدی رجا ادینا لنا دیا شو لنا, جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی رہبری کریں گے, اپنے راستے کی ہدایتیں دیں گے. ہاں, ہدایت ملے گی اور ہدایت جنت میں لے جائے گی, گمراہی جہنم میں لے جائے گی. ہدایت جہنم, ہدایت جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی. جو جہنم سے بچ کر جنت میں گیا وہ کامیاب, جو جہنم سے بچ کر جنت میں گیا وہ ہے کامیاب. کمن جو جنت بھگت بات, یہ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں چلا گیا وہ ہوا کامیاب. اس کامیابی کو لینے کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے, دین کی محنت کی ہے. اس سے ساری خیر وجود میں آئے گی, سارے فکروں سے بچاؤ ہو جائے گا. ہاں, اور پریشانیاں ختم ہو کر سکون دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اس کام پر اپنے اپنے زندگیوں کو ڈالنا بھی ہے اور دنیا میں اس کو لانا ہے, تاکہ دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں. اس کی محنت ہم کو دی ہے, اس لیے اس کے ارادے کریں انشاءاللہ بھی یہ کرنا ہے. تو بھائی تیار ہے؟ اس کے ارادے کریں. پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے, ارادہ نہیں ہے تو کیسے عمل ہوتا ہے؟ تو ارادہ کرنا ہے کہ اپنے جان مال سے میں اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم بھی رہوں گا اور اپنے جان مال سے اللہ کے دین کا مددگار بھی بنوں گا. دونوں باتیں, اپنی جان مال سے اللہ کے دین پر قائم بھی رہنا ہے, اس کو استقامت کرنے, اور اپنے جان مال سے اللہ کے دین کی مدد بھی کریں گے, اس کو ڈوکر کریں. ہر مسلمان پر اپنے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے, ہر مسلمان کو اپنے دین کا مددگار بننا بھی ضروری ہے. کہ دین سیکھے اور سکھاوے, سیکھنے سکھانے دوسروں کو تیار رہے, اس کو ڈوکر کہتے ہیں. یہ دونوں کام ہیں. جب یہ دونوں کام ہوں گے تو ہماری زندگی کی ذمہ داری انشاء اللہ پوری ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیں گے, عزت دیں گے, تو قبولیت آئے گی اس پر ہے. تو اسی لیے تیار ہیں. آپ بتائیں جو جو تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان شاء اللہ وہ آپ پورے کریں گے. ٹھیک ہے, تیار ہیں.